وبالله وإلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلاة
اللهم صل على محمد.
آج کی اس محفل کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تمام مومن مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق روزی میں اضافے کے لیے، ہر قسم کی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بابا سے بلند صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یوسف ادارہ حجت خدا امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تبریک عرض کرتا ہوں امام زمان علیہ السلام کو اور آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جشن ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام پر. پروردگار ہمیشہ اسی طرح آپ کو دنیا و آخرت میں اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ خوش رکھے. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء چیپٹر 17 ورس نمبر 81 بہت خوبصورت سی آیت اور ہم سب کے لیے نمونے عمل بھی اور نمونے آزمائش بھی کہ پروردگار نے جب فرمایا جاء الحق وزهق الباطل کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. جب پروردگار نے سب سے پہلے نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مکین تھی نہ مکان تھا نہ ہوا تھی نہ چرند تھے نہ پرند تھے نہ آفتاب تھا نہ مہتاب تھا نہ فرشتے تھے نہ جن تھے نہ انسان تھے جب کچھ بھی نہ تھا تو سب سے پہلے خالق کل نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاک نور کو خلق کیا تو اللہ نے یہی کہا جاء الحق.
سبحان
اللہ. اور پھر جب پروردگار نے ہزار ہا سال کے بعد چاہا کہ اس نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ کو صلب حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل کیا جائے تو جب پہلے حق آیا تھا تو کچھ نہ تھا، اب جب حق کو اس زمین پر پروردگار منتقل کرنا چاہتا تھا تو اس وقت فرشتے بھی تھے جن بھی تھے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے کہ جن کے صلب کے اندر جب پروردگار نے نور مصطفیٰ کو رکھ دیا تو اس وقت بھی پروردگار نے یہی فرمایا جاء الحق، حق آ گیا. اب جب حق آیا تو ذات پروردگار یہ چاہتی تھی کہ جہاں جہاں حق ہو ہر چیز اس حق کے ساتھ ہو جائے، اور جو بھی حق کے سامنے ٹکرائے گا، حق کے سامنے تکبر کرے گا، حق کا دشمن بنے گا، تو پروردگار نے کل بھی اسے رسوا کیا اور آج بھی اسے رسوا کرے گا، اور قیامت تک باطل کو رسوا کرتا رہے گا. سوال اب اس پہلے دن جب حق کو پروردگار نے صلب آدم میں قرار دیا، تو جس باطل نے حق کے مصطفیٰ کا، حق کے مرتضیٰ کا انکار کیا، تو وہ پہلا طاغوت تھا، وہ پہلا ابلیس تھا، وہ پہلا شیطان تھا. اور کائنات میں قیامت تک آنے تک جو بھی جب بھی جہاں بھی حق کا انکار کرتا ہے، وہ اسی کا ساتھی شمار ہوتا ہے. اور جو نور مصطفیٰ کے ساتھ، جو نور مرتضیٰ کے ساتھ، جو نور فاطمہ الزہرا کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے، یہی درس دیا ہے پروردگار نے آیت الکرسی کے اندر بھی کہ لا اکراہ فی الدین. اللہ تعالیٰ زبردستی شیطان اور ابلیس کی گردن مروڑ کے نہیں کہتا کہ آؤ حق مصطفیٰ کے ساتھ متمسک ہو جاؤ. اللہ چوائس دیتا ہے، اللہ معرفت دیتا ہے، اللہ علم دیتا ہے، اللہ حکمت دیتا ہے. اب جو شخص بھی اپنی عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر نور مصطفیٰ کا متمسک ہو جاتا ہے اور چناؤ کر لیتا ہے، تو اللہ اسے معراج عطا کر دیتا ہے، اور جو نور مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے باطل کا ساتھی شمار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے آیت الکرسی میں بھی فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. جس نے طاغوت کا، ابلیس کا انکار کیا، شیطان کا انکار کیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور جس نے محمد والے محمد کے نور کو اور ان کو حق سمجھ کر جس نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور پھر کبھی نہ چھوڑا، چاہے مشکلات ہیں، چاہے پریشانیاں ہیں، چاہے بیماریاں ہیں، چاہے آزمائشیں ہیں، چاہے اولاد چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، چاہے سب کچھ چلا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حق کا علم بلند کیا، تو امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے اللہ تیری خاطر اگر مجھے ساری کائنات چھوڑ دے، تو حسین پھر بھی اپنے آپ کو فتح مند سمجھتا ہے، اور اگر تو چھوٹ جائے اور ساری کائنات مل جائے، تو حسین اپنے آپ کو خسارے میں سمجھتا.
نعرہ حیدری، نعرہ سلام، اللہم صلی علی
محمد. اب یہ حق جب پروردگار نے نور مصطفیٰ و نور مرتضیٰ کی شکل میں اپنے نور کو، حق کو، ان عظیم ہادیان انسانیت کی صورت میں بھیجا، تو ایک حق پروردگار نے اپنے گھر کی صورت میں سرزمین مکہ پر قرار دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف سے ان پنج تن پاک کے انوار کو حق کی صورت میں اٹھائے ہوئے تھے، اور دوسری طرف سے اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ جہاں وہ نور ہے وہاں پہ بیت اللہ تعمیر کیا جائے، اور بیت اللہ کی جب پہلی اینٹ رکھی گئی، جب اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، تو اس وقت بھی یہی آواز آئی ہوگی جا الحق والحق الباطل. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ گھر مٹتا گیا یا گرتا گیا، پھر اس کی تعمیر نو جب ابراہیم بت شکن نے کی، حضرت اسماعیل کے ساتھ اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ ابراہیم کی صورت میں بھی حق آ گیا، اسماعیل کی صورت میں بھی حق آ گیا، لیکن ان کے بعد اس اللہ کے گھر میں اللہ کے غیروں نے ڈیرہ ڈال لیا، اللہ نے اپنے غیروں کو اس گھر سے نکالنے کے لیے پھر اسی حق کو بھیجا جس حق کو ابتدائے انسانیت میں صلب آدم میں قرار دیا تھا. اب ایک طرف نور مصطفیٰ آ گئے, دوسری طرف نور مرتضیٰ آ گئے, تو دونوں نے مل کے آ کے اللہ کے گھر کو اللہ کے غیروں سے پاک کیا. اب مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی تو حق ہے, میں حق ہوں, میں چاہتا ہوں اللہ کے غیروں کو اللہ کے اس حق والے گھر سے باہر نکالا جائے اور ان کو باطل بنا کے باہر نکالا جائے. اب مصطفیٰ کے کندھے ہیں, مرتضیٰ سوار ہوئے ہیں. اب مرتضیٰ سے مصطفیٰ پوچھتے ہیں یا علی کیسے اپنے آپ کو پا رہے ہو؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو عرش کو ہاتھ سے چھو لو.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
نعرہ سلام,
اللهم صل علی محمد وآل.
جب کچھ نہ تھا تو تب بھی اللہ نے اس نور کو حق قرار دیا. جب آدم کو بھیجا تو اسی نور کے ذریعے آدم کو سر بلند بنا دیا. جب اپنے گھر کو بنایا تو اس گھر کو بیت اللہ اسی نور کے اور حق کے ذریعے قرار دیا. اور پھر مصطفیٰ نے کئی بار فرمایا علی مع الحق والحق مع علی, اللہم ادر الحق حیث ما دار. اے اللہ یہ علی حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق معیار نہیں ہے بلکہ معیار علی ہے. جہاں علی ہوگا, چاہے وہ عرش پہ ہو تو وہ علی ہے, چاہے وہ فرش پہ ہو تو وہ علی ہے. اے چاہے عرش پہ ہو یا فرش پہ ہو یا جنگ میں ہو یا امن میں ہو یا سجدہ میں ہو یا قیام میں ہو یا لوگوں کے لیے عالم بن جائے یا لوگوں کا خادم بن جائے, جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے.
پنج نعرہ پنجنی سوا لکھ نعرہ.
اب پروردگار نے علی کی صورت میں, مصطفیٰ کی صورت میں جس نور کو حق قرار دیا, یہ آفتاب کی کرنیں بھی اسی نور کا پرتو ہیں, یہ مہتاب کی چاندنی بھی اسی نور کا پرتو ہیں, یہ پانی سے بننے والی لائٹس بھی, کائنات میں جو کچھ بھی نور ہے اسی نور کا پرتو, ہے اسی نور کا صدقہ, ہے اسی نور کی کرامت کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے وہ لوگ اِنَّ فِي ذَلِكَ لِآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو کبھی نور کی صورت میں, کبھی روشنائی کی صورت میں, کبھی انسان کے ان ٹولز کی صورت میں نظر آتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو فکر کرتے ہیں, اور جو فکر نہیں کرتا, جو ہر روز اپنا کچھ وقت اللہ کی کائنات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی مخلوق میں, اور خصوصاً اللہ نے جس چیز کو حق قرار دیا ہے, جو شخص اس چیز میں فکر نہیں کرتا وہ کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور آج جس مولا علی کے بیٹے کے جشن ولادت میں ہم جمع ہیں, یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام, تو خود امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ما ترک الحق عدید الا ظل, ما ترک الحق عدید الا ظل, کہ جس نے حق کو چھوڑ دیا چاہے وہ جتنا بڑا اقتدار رکھتا ہو, جتنا بڑا علم رکھتا ہو, جتنی بڑا قبیلہ رکھتا ہو, جتنا بڑا مال رکھتا ہو, سب کچھ رکھنے کے باوجود امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حق کو چھوڑ دیا اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے.
ماشاءاللہ,
اب ہم آپ تو 50 سال سے زیادہ ہے، 60 سال، زیادہ سے 100 سال عبادت کریں گے، لیکن ابلیس نے 5000 شاید، 12000 شاید، 10000 سال سے زیادہ اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن اس نے جو ہی حق کو چھوڑا تو اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، خدا بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، جن بھی لعنت کرتے ہیں، انسان بھی لعنت کرتے ہیں، اور قیامت تک اس کو لعنت کرتے رہیں گے، جس کو اللہ لعنت ہی کہے، جس کو اللہ اپنی بارگاہ اور رحمت سے نکال دے، اس کو پھر کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس کو لعنتی کس چیز نے بنایا؟ اس نے تکبر کیا، اور جس چیز کو اللہ نے حق بنایا اس حق کو چھوڑ دیا۔ اب حق کے پھر دو ایک بڑی کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، ایک حق وہ ہے یعنی خدا حق ہے، رسول حق ہیں، ائمہ حق ہیں، اس حق کا ہمیں ساتھ دینا ہے، اور دوسرا حق مومنین کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ایک دوسرے پہ حق ہوتا ہے، میاں بیوی کا، والدین کا، بچوں کا، ہمسایوں کا، ان تمام انسانوں کے ایک دوسرے پر، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق ہیں، پودوں کے حقوق ہیں، بہت ساری چیزوں کے ہم انسانوں پر حقوق ہیں۔ جب ہم ان کا بھی خیال رکھیں اور اس حق کو اور ان کا خیال تبھی رکھ سکیں گے جب اس اصلی حق کے ساتھ متمسک ہو جائیں گے۔ اگر اس حق کو چھوڑ دیں تو انسان ظالم بن جاتا ہے، انسان متکبر بن جاتا ہے، کبھی وہ ہزاروں کے ہزاروں انسانوں کو قتل عام کر کے اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، قاتل بننے کے بعد، ظالم بننے کے بعد، فاسق بننے کے بعد، فاجر بننے کے بعد اس کو پرواہ نہیں ہوتی اس نے کیا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے منبع حق کو چھوڑ دیا، اس نے وہ ہادی کہ جس نے حق بتانا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس نے وہ ہادی کہ جس نے ہدایت کرنی تھی، جس نے صراط مستقیم پر لانا تھا اس حق کو چھوڑ دیا۔ لہذا اگر ہمیں دنیا کے، اور یہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ اگر انسان اس حق کا انتخاب کر لے لیکن ان حقوق کو ادا نہ کرے تو تب بھی چھٹکارا نہیں ہے، لیکن ان حقوق پر انسان عمل تبھی کر سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے توفیق ہو، محمد علیہ محمد کی کرامت اور سایہ ہمارے سر پر ہو، جب امام ہمارے ناظر ہوں، جہاں جہاں ہم بھٹکے فوراً کھینچ لیں، کیونکہ اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ سمیع علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہمارے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہادیوں کو حق بنا کر بھیجا، اور کبھی بھی ہم انسانوں کو بغیر حق کے، بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ قیامت والے دن تک جب تک انسان موجود ہیں تب تک حق کی صورت میں ہادی موجود ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے اس حق کی پہچان کریں، اس حق کا ساتھ دیں، اس حق کے پیچھے چلیں۔ یہ کھلا نور ہے، یہ ایک بہت بڑا موٹر وے ہے کہ جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا اگر انسان کو حق کی تلاش ہو، اور جب حق کو پا لے تو پھر بار بار اس کا احساس رہنا چاہیے کہ انسان جس لمحے بھی غافل ہوا، جس لمحے سو گیا، جس لمحے غافل ہوا، جس لمحے انسان نے اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر دیا، تو فوراً ہی کسی ایگزٹ سے انسان باہر چلا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو حق ہے، اس حق کے موٹر وے پہ چلنے کے لیے بھی انسان کو پھر بھی کانشس رہنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے ہم پہ واجب کیا کہ دن میں کم از کم 10 مرتبہ ضرور کرو، کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ میں نے جو صراط مستقیم، جس حق کا، حق کے راستے کا انتخاب کیا ہے، مجھے اسی پہ رکھنا، اس سے بھٹکنے نہیں دینا، کوئی ایکسیڈنٹ نہ آ جائے، کوئی دشمن نہ مار جائے، کوئی اٹریکشن مجھے یہاں سے کھینچ کے نہ لے جائے۔ اب خدا وہ جس نے حق بنایا، وہ جس نے ہدایت دی، وہ خود ہمیں سکھا رہا ہے، اگر حق کے راستے پر رہنا چاہتے ہو، اگر ہادی بر حق کا ساتھ دینا چاہتے ہو، تو تمہیں ایک ایک لمحے کانشس رہنا پڑے گا، صراط مستقیم تو تم نے دیکھ لیا، حق کے حادی کو بھی دیکھ لیا، اس کا انتخاب بھی کر لیا، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو گئے تو باطل تمہیں راہ حق سے ہٹا دے گا، تمہارا دشمن تمہیں راہ حق سے مٹا دے گا۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ موت کے لمحے تک تم راہ حق پر چلو، تو اس تمام زندگی کے ایک ایک لمحے اور منٹ کا خیال رکھو، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو، وگرنہ باطل اور طاغوت اور شیاطین اور دشمن انسان کو راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ صلوات پڑھی،
اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔
اب شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا، عبادت بھی کرتا رہا تھا، لیکن ایک پرٹیکولر کمانڈمنٹ تھی جس کو نہیں مانا، کہ جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ حق بن گیا۔ تو اسی طرح ہم تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے حق کا انتخاب کیا ہے، جنہوں نے آئمہ طہار کو چنا ہے، جنہوں نے حق والوں کو چنا ہے، جنہوں نے روشن حق کا انتخاب کیا ہے، اب اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا جب تک ہمارے اندر بھی تڑپ رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی رہے۔ کیوں اللہ بار بار کہتا ہے ہمارے سجدوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کیوں کہتا ہے کہ اپنی بلند ترین چوٹی کو میرے آگے زمین پہ رگڑو، سر جھکا دو؟ کیوں؟ کہ جس طرح ابلیس کے اندر تکبر آ گیا تھا، اسی طرح تمہارے اندر بھی تکبر نہ آ جائے۔ جس طرح اس نے بھی حق کو چھوڑ دیا، اسی طرح تم بھی حق کو نہ چھوڑو۔ حق پر قائم رہنے کے لیے ایک بات ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ عز و انکساری ہے، ہمبلنس ہے، کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے آگے پست سمجھے، عاجز سمجھے۔ اور جس طرح خدا آبزرور ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، اسی طرح اللہ نے جتنے ہادی بھیجے ہیں، اب وہ ہادی جو تمام کائنات کے لیے ہیں، ان تمام ہادیوں کی اپروچ بھی ہے اور وہ آبزرو بھی کر رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کے بہت معروف صحابی ہیں، بہت پیارے صحابی، ابو ہاشم جعفری۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ایک دن مولا گھر سے نکلے اور آپ گھوڑے پہ سوار تھے، جب میں نے مولا کو دیکھا تو میں بھی انہی کے ساتھ ایک دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو گیا، اور امام شہر سے نکل کے اس کے بعد ڈیزرٹ میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب آگے مولا کی سواری جا رہی تھی، پیچھے میں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جاتے جاتے میں اپنے خیالوں میں گم تھا، میرے اوپر بہت سارا قرضہ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اس قرضے کو ادا کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح یہ قرض میں ادا کروں گا، تو امام علیہ السلام نے اپنی سواری روکی اور موڑ کے کہا، ابو ہاشم خدا پہ توکل کرو، خدا تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہم آگے چلے تو امام علیہ السلام کے ہاتھ میں جو تازیانہ تھا، امام علیہ السلام نے جھک کے، سواری پہ ہے، سواری بھی جا رہی ہے، امام علیہ السلام نے جھک کے اس تازیانے سے زمین کے اوپر لکیر کھینچی اور مجھے حکم دیا کہ ابو ہاشم نیچے جاؤ، جو کچھ ہے اسے اٹھا لو اور چھپا لو۔ وہ کہتے ہیں میں نیچے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سونے کی کشتی ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو سوار ہو گیا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اب وہی کشتی نوح کی مانند، وہ اہل بیت رسول، اب ان کا چاہنے والا مشکل میں تھا، ابھی تک سوال بھی نہیں کیا تھا، سوچ رہا تھا کہ میرا جو قرض ہے کس طرح ادا ہوگا۔ اب اہل بیت رسول نے ان کو مشکل سے نکالنے کے لیے وہ جو خود تشتیہ نوح کی مثال ہیں انہوں نے ان کی مشکل حل کرنے کے لیے بھی. اب ابو ہاشم کہتے ہیں میں جب نیچے اترا تو میں نے کیا دیکھا کہ ریت کے اندر جہاں مولا نے لکیر لگائی ہے خط کھینچا تھا اس کے اندر ایک سونے کی کشتی پڑی ہے. اور چونکہ مولا کا حکم تھا جاؤ اٹھاؤ اور چھپا لو تو میں نے اٹھا کے اسے اپنی خورجین کے اندر چھپا لیا. اب ہم پھر سواری پہ سوار ہو گئے, مولا آگے جا رہے ہیں میں پیچھے جا رہا ہوں, لیکن جاتے جاتے پھر میں نے سوچا کہ مولا نے جو مجھے یہ قرض ادا کرنے کے لیے دیا ہے نہ جانے اس کی ویلیو کتنی ہے, میرا پورا قرض ادا ہوگا یا نہیں ہوگا, اور پھر آگے سردیاں آ رہی ہیں اس کا لباس بھی نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے پھر قرضہ لینا پڑے گا. تو اب وہ کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا تو امام علیہ السلام نے پھر زمین پر لکیر کھینچی اور کہا ابو ہاشم جاؤ اترو جو کچھ پڑا ہے اسے اٹھا لو اور چھپا لو. کہتے ہیں اب کی مار جب میں اترا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس لکیر کے اندر ایک اور کشتی ہے لیکن یہ کشتی چاندی کی کشتی ہے. سلوات پڑھیے اب وہ کشتی بھی انہوں نے لے لی اور چھپا لی. اب مولا آگے گئے اور اس کے بعد شاید کوئی کام نہیں تھا مولا سوائے ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے, اور کوئی کام بھی نہیں تھا مولا کا, اس لیے کہ مولا تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد پھر واپس آ گئے. اب یہ سونے کی کشتی اور چاندی کی کشتی انہیں کے پاس ہے. کہتے ہیں میں نے گھر جا کے اس سونے کا اس کو تولا اس کا حساب کیا تو نہ ایک پاؤنڈ اس کی ویلیو زیادہ تھی نہ کم تھی, جو میرا پورے کا پورا قرض تھا وہ سونے کی کشتی سے ادا ہو گیا. اب مولا کے چاہنے والے کو جو سردی کے کپڑوں کی فکر تھی تو اس کے لیے مولا نے اس کو چاندی کی کشتی ادا کی کہ جاؤ اس کو بھی بیچو اور اس سے بھی آئندہ کا اپنا خیال رکھنا. اب جو لوگ محمد والے محمد کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح متمسک کر لیتے ہیں, ممکن ہے امتحان الگ بات ہے آزمائش الگ بات ہے لیکن کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے, جہاں بھی جس حالت میں بھی محمد والے محمد علیہ السلام کو مشکل ہوتی ہے, اور خصوصاً اس مولا کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ہر وقت نہیں پکارو لیکن جب دیکھو کہ تلوار تمہارے گردن پہ ہے اور اب کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا, اس وقت تم اپنے بارہویں امام کو یاد کرو ان کو پکارو وہ ضرور مدد کرنے آئیں گے اور تمہیں بچا لیں گے. اور بالکل یہی چیز خود میرے ساتھ بھی پیش آ چکی, یعنی ہم تین آدمی تھے اب اس میں دو آدمی کے لیے وہ مشکل ہو گئی لیکن مولا نے بچا لیا. تو ایسی بات ہے لیکن بات وہی ہے کہ جتنا اعتماد ہو جتنا توکل ہو جتنی چاہت ہو جتنی تڑپ ہو جتنا یقین ہو انسان کو اتنا ہی جو ہے یہ ہستیاں انسان کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتی. تو عزیزان گرامی اب ایک اور قوم کے ہیں ابن اسحاق, تو وہ آئے ایک دفعہ مولا کی زیارت کے لیے تو کہتے ہیں مولا ایک سوال ہے, اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب سے بھی مربوط ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں عالم تھے مولا کے نمائندے بھی تھے قوم کے اندر, کہتے ہیں مولا ہم نے آپ کے آبا اجداد کی حدیث میں پڑھا ہے کہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ منہ اوپر کر کے سوتے ہیں, یعنی پیٹھ کے بل سوتے ہیں, پیٹھ نیچے ہوتی ہے اور منہ اوپر ہوتا ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ رائٹ سائڈ پہ سوتا ہے, منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ سوتا ہے, اور ویسے بھی جو ہارٹ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے, اگر لیفٹ سائڈ پہ انسان سوئے تو ہارٹ کی پمپنگ میں اور سرکولیشن کے لیے وہ اتنا اچھی طریقے سے ہارٹ کام نہیں کرتا کہ جتنا آپ اگر دوسری سائڈ پہ سوئیں تو آپ کی سرکولیشن بھی جو آپ سو رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے. تو منافق جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ سوتا ہے, اور جو شخص منہ کے بل سوتا ہے یعنی منہ نیچے کر کے پیٹھ اوپر کی طرف, تو وہ شیطان کو فالو کرتا ہے. تو کہتے ہیں مولا کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو مولا فرماتے ہاں صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں مولا پریشانی میرے لیے یہ ہے کہ اس حدیث کو جاننے کے بعد میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں رائٹ سائڈ پہ سوؤں, لیکن مجھے کبھی بھی رائٹ سائڈ پہ سونے کے بعد نیند نہیں آتی, میں کیا کروں؟ صلوات پڑھی
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
بدن کے آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ چیز پیش آئی ہو یا آپ بھی ہو کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں رائٹ سائڈ پہ ہی سوؤں, یعنی دائمی کروٹ سوؤں, لیکن مجھے نیند نہیں آتی, میں کیا کروں؟ اب دیکھیے کہ مولا کیا فرماتے ہیں. مولا کہتے ہیں ایسے کرو کہ تم اپنے دونوں ہاتھ لباس کے اندر لے جاؤ, اور خود مولا نے اپنے دونوں ہاتھ بھی اپنے یہ جو ابا ہے اس کے اندر لے گئے, اور وہاں سے اپنے دائیں ہاتھ سے ان کے بائیں سائڈ کو اور بائیں ہاتھ سے ان کی دائیں سائڈ کو مولا نے مس کیا لباس کے اندر سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جتنا عرصہ بھی زندہ رہا مجھے کبھی رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ جتنی بھی میں کوشش کرتا, اس سے پہلے کیا تھا مجھے نیند ہی لیفٹ سائڈ پہ آتی تھی, لیکن اس کے بعد جس دن سے مولا نے مجھے ٹچ کیا مسا کیا میرے باڈی کا, اس کے بعد میں جتنا بھی بائیں کروٹ پہ پڑا رہتا مجھے کبھی نیند نہیں آتی تھی. اب یہ دیکھیں کہ جسم کے اندر اتنی بڑی تبدیلی, اب چاہے سائیکولوجیکل چینج ہو یا فزیکل چینج ہو یا جو بھی چینج ہو یا ایمان کے حوالے سے ہو یا نورانی کچھ بھی ہو, ایک ٹچ کرنے سے مولا نے وہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا. تو اب ان واقعات کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنے وہ ہستیاں وہ ہادی وہ علمہ تہار کے جن کو اللہ نے حق بنایا جن کو نور بنایا, اب ان انوار سے یہ سورج کی روشنی ہے اور سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ طے کرتی ہے. امام کائنات میں کہیں بھی ہو امام ہے نور, جہاں سے بھی آپ فریاد کر رہے ہیں آپ کی فریاد ان تک پہنچ رہی ہے, اور اگر مصلحت ہو تو وہ فوراً اس کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے, ایک ائمہ طہار سے تمسک بڑھانا ہے, یعنی اس طرح یہ تمسک لنفسام لہا کہ اس میں کبھی پھر دراڑ نہ آئے, پھر یہ جو محبت کی رسی ہے یہ عشق کی رسی ہے اطاعت کی رسی ہے یہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے. یہ نہیں ہے کہ جب میں بیمار ہوں تو کہوں یا فاطمہ الزہرا یا امام زمانہ مدد کر, اور جب میں ٹھیک ہو جاؤں تو اس کے کہوں کہ یا ابلیس. ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے, جب مار آ جاتا ہے انسان خدا اور اہل بیت کو بھول جاتا ہے, اور اس کے بعد ڈھونڈتا ہے کس کس گناہ پہ میں مال خرچ کر سکتا ہوں. جب انسان بیمار ہو جائے پریشانی ہو جائے پھر دم درود وظیفے سارا کچھ شروع ہو جاتے ہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ چاہے بیمار ہو یا صحت مند ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو, چاہے وہ جس حال میں بھی ہے آسانی میں ہے یا مشکل میں ہے, ہر حال میں اپنے آپ کو خدا اور محمد والے محمد سے متمسک رکھے, اس رشتے کو کبھی نہ توڑے. اور یہ رشتہ اب یہ رسی ایسی نہیں ہے کہ جیسے جانوروں کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہوتی ہے یا زنجیر ڈالے ہوتے ہیں یا پٹیاں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ رسی کیا ہے؟ یہ رسی عبادت کی رسی ہے, یعنی وہ شخص جو اللہ نے واجب کیا ہے اس کو ادا کرتا ہے, جو مستحب ہے اس کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب ہے He is not breaking that rope. وہ رشتہ مضبوط ہے ابھی ہے. جس دن انسان اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کا تعلق ختم. جس وقت انسان محمد و آل محمد کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، محمد و آل محمد کہتے ہیں حجاب کرو، میں کہتا ہوں نہیں کرنا، محمد و آل محمد کہتے ہیں داڑھی رکھو، میں کہتا ہوں نہیں رکھنا، محمد و آل محمد کہتے ہیں ہم نے تو خود ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعتیں پڑھی اور میں کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھنی، اس لیے کہ نواز حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئی۔ تو جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے تو نہ انسان کا خدا سے تعلق ہوتا ہے نہ محمد و آل محمد سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ہر حال میں حق سے جدا نہیں کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق ہے، یہی خدا کا راستہ ہے، یہی محمد و آل محمد کی محبت اور چاہت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی محبت میں متمسک رکھیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، جن سے وہ روکتے ہیں ان سے رک جائیں۔ تو پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات میں جب بھی جہاں بھی آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی آپ کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، فوراً آپ کو جواب ملے گا۔ آپ کہیں گے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، فوراً آپ کی مدد ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ان محبتوں کو، ان رشتوں کو، اس تمسک کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آلائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارا شب عید شب رحمت، پروردگارا ہمارا دنیا کا دستور ہے کہ بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، ہم جیسا چھوٹا کوئی نہیں، تو جیسا بڑا کوئی نہیں۔ پروردگار اس شب عید میں جو کچھ تو ہمارے لیے بہتر سمجھتے وہی دیا تھا فرما۔ پروردگار قلب نازنین امام زمان علیہ السلام کو شاد و خوشنود فرما، ہمارے مولا کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران انصار میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اے اللہ ہم سب کو خلوص اور تقویٰ اور ایمان اور توکل کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی بہترین نعمتیں عطا فرما، پروردگار دشمنان کے شر سے، ابلیس کے شر سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق و محبت کو زیادہ فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیماروں نے شفا دے، جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ تمام حاضرین بہنیں اور بھائی، ان کی جو جو حاجات ہیں، بحق امام سجاد علیہ السلام، بحق امام حسن عسکری علیہ السلام، پروردگار ان کی حاجات کو اسی لمحے اور آج کی رات برلا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیماروں نے شفا یابی عطا فرما، وہ مومنین مومنات مرحومین جن کا انتقال ہو گیا، ہمارے رشتہ دار والدین، ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور خصوصاً جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، بحق امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہ ان کو اپنی رحمت میں مشمول فرما، ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اللہ ان کے اگر کوئی عذاب ہے تو اسے اٹھا لے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل محمد۔